یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ وقال ابو عبد اللہ النباجی الزاہد رحمہ اللہ تعالی، سلف صالحین میں سے ایک صالح اور متقی شخص کا قول انہوں نے نقل کیا، ارشاد فرمایا خمس خصال بها تمام العمل، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر موجود ہوں تو ہر عمل مکمل ہو جاتا ہے اور وہ قبول ہوتا ہے. الایمان بمعرفة اللہ عز وجل ومعرفة الحق واخلاص العمل للہ والعمل على السنة واكل الحلال. پہلی چیز ایمان کو جانو کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اور دوسری معرفة الحق، حق اور باطل میں تمیز کرنا سیکھو، حق کو پہچانو کہ یہ حق ہے، اور تیسری اخلاص العمل للہ، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ. چوتھی والعمل علی السنہ، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کو کس طریقے پہ ادا کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو بدعت ہے، اور اگر کیا ہے تو سنت ہے، اور کس طریقے پہ کیا ہے اس کو تم دیکھو اور سمجھو اور سیکھو. اور پانچویں واکل الحلال، حلال غذا، کھانا پینا حلال. فان فقدت واحدہ، ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے لم يرتفع العمل، عمل اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، عمل اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا. وذالک، اس کو یوں سمجھو، انک اذا عرفت اللہ عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، اگر تم نے اللہ کو پہچانا اور حق کو نہیں پہچانا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اللہ کو پہچانا اور حق کو پہچانا لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اگر اللہ کو پہچانا اور حق کو بھی پہچانا اخلاص بھی ہے لیکن اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ولم يكن على السنة لم تنتفع، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ ان تمت الاربع، اور چاروں شرطیں پوری ہوں، ولم يكن الاكل من حلال لم تنتفع، چاروں شرطیں پوری ہوں لیکن کھانا پینا حلال نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اور رحیب ابن الورد کے بارے میں لکھا، اور اس کو ابو نعیم نے الحلیہ میں بھی نقل کیا، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ لو قمت مقام هذه الساریہ لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال ام حرام. ارشاد فرمایا کہ اگر تم عبادت کر کے، طویل عبادت کر کے اس ستون کی طرح اگر تم کھڑے ہو، جیسے ستون کھڑا ہے ایسے مستقل کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، لیکن اگر تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ پیٹ میں جانے والی غذا حلال ہے یا حرام ہے تو ایسی عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام اور چوری سے اگر کوئی صدقہ کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا. لا يقبل الله صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی سرکاری ملازمت کو، اپنے عہدے کو، اپنے اقتدار کو، اپنے خاندان کو یا کسی اور چیز کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور حرام اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور جتنا مال جمع کیا ہے، جتنی جائیداد بنائی ہے، جتنی کوٹھیاں اور بنگلے بنائے ہیں، جتنی دکانیں اور یہ مارکیٹیں وغیرہ بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ تو لوگوں کا مال ہے، جب آپ کسٹم آفیسر تھے اس وقت کے دھندے ہیں، تو اب جب آپ بوڑھے ہو گئے اور ریٹائرمنٹ لے لیا آپ نے، آپ ریٹائرڈ ہو گئے، اب آپ چونکہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور اب آپ نے توبہ کر لی، تو ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو سرکاری ملازمت میں یا کسی اور طریقے پہ ماضی میں حرام طریقے پہ مال کماتا رہا اور جمع کرتا رہا، مال کماتا رہا اور جمع کرتا رہا، اب اس نے توبہ کر لی، فہو یحج ویعتق ویتصدق منہ، اسی مال سے یہ غلام بھی آزاد کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، ان الخبیث لا یکفر الخبیث، ارشاد فرمایا کہ حرام سے حرام کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جو مال تم نے کمایا وہ بھی حرام، اور جو اب خرچ کر رہے ہو یہ بھی حرام. کفارہ اگر گناہوں کا ادا کرنا ہے تو حلال مال سے ادا کرو، وہ جن کا مال تم نے لیا ہے ان تک پہنچاؤ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ، اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو طیب اور حلال مال سے صدقہ کرو. حرام مال سے صدقہ کیا جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ قبول نہیں ہوتا. اور اسی طریقے پہ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں جن کو ابھی ہم نے پڑھا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا غذا اپنی پاک صاف رکھو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. ارشاد فرمایا، قیل لسعد ابن ابی وقاص استجاب دعوتک من بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کہنے والے نے کہا کہ صحابہ میں آپ کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں اور ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے. ارشاد فرمایا، ما رفعت الى فمی لقمة الا وانا عالم من اين مجیئها ومن اين خرجت. ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو نوالا بھی جاتا ہے اس نوالے کو اپنے منہ میں جانے سے پہلے میں اس بات کی تاکید کر لیتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے. اور ایک اور سلف صالحین میں سے ایک اور بزرگ کا انہوں نے قول لکھا کہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں وہ اپنا کھانا پینا حلال اور پاک صاف رکھے. سہل ابن عبداللہ کا قول نقل کیا کہ من اکل الحلال 40 صباحا اجیبت دعوته، وقال بلغنا ان دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک حلال کھانا کھاؤ دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو چیز لوگوں کی دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روکے رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ سوء المطعم، خراب کھانا. اس کی وجہ سے دعائیں اوپر نہیں جاتی، اللہ کے ہاں نہیں جاتی. اور جن چیزوں کا اور جن شرائط کا دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہونا ضروری ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا مشرک اور بدعتی نہ ہو. مشرک اور بدعتی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے کہا گیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سے شرک سرزد ہو گیا تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فیها حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس شخص نے دین میں کسی نئے کام کو شروع کیا یعنی بدعتی، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور سب کی لعنت. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بدعتی کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بدعتی کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، نہ فرض عمل نہ نفل عمل. بدعتی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. تو اگر دعا کرنے والا بدعتی ہے, مشرک ہے, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی چوتھی اہم شرط یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے دل حاضر ہو اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو. امام احمد ابن حنبل کی مسند میں اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے, ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاه. دعا کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ دعائیں قبول ہوں گی. دعا کرتے ہوئے اگر دل میں یہ خیال ہو کہ ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے آداب اور شرائط کو پورا کرنے کے بعد اگر دعا کرو گے تو یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یقیناً دعا قبول ہوگی اور دل بھی حاضر ہو. ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل. جس آدمی کا دل کہیں اور ہو اس کی دعا اللہ نہیں سنتا. اب دعا کرتے ہوئے مسجد کی کھڑکیاں اور پنکھے اور چھت اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں, دعا کرتے ہوئے نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہیں. تو جس شخص کی نگاہ حاضر نہ ہو, دل حاضر نہ ہو اور بدن کی عبادتیں, بدن کی حرکتیں یہ بتا رہی ہوں یہ تو کہیں اور اس کا دل اور دماغ تو کچھ اور سوچ رہے ہیں, اس طرح دعا قبول نہیں. دعا کرتے ہوئے دل کو حاضر رکھ کے دعا کرو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, ادب سے اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرو. دعا اور دعاؤں کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی. ہر دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی, معلق رہتی ہے جب تک اللہ کے نبی پہ سلام نہ پڑھا جائے. کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دعاؤں کی قبولیت کی چھٹی شرط یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے اور نیکیوں کی کثرت ہو. اطاعت کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ساتویں شرط یہ ہے کہ جو دعا کی جا رہی ہے یہ دعا جائز دعا ہو, ناجائز دعائیں اللہ تعالی قبول نہیں کرتا. اور دعا کا سب سے اہم ادب بلکہ شرط اساسی یہ ہے کہ دعا کرنے والا اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے. اور اگر لوگوں میں سے کسی کا حق اس کے ذمے ہے اس حق کو ادا کرے. حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. امام نصر بن محمد السمرقندی, ان کا 373 ہجری میں انتقال ہوا, ان کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین, اس میں انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا من رزق خمسا لم یحرم خمسا. جس آدمی کو پانچ چیزیں عطا کی جائیں تو پانچ دوسری چیزوں سے اس کو محروم نہیں کیا جاتا. ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کو حاصل ہو جائیں ان کے ساتھ پانچ دوسری وہ ہیں جن سے اسے محروم نہیں کیا جاتا, وہ بھی اس کو عطا کر دی جاتی ہیں. من رزق الشکر, من رزق الشکر لم يحرم الزیادہ, جو اللہ تعالی کا شکر کرے. من رزق الشکر لم يحرم الزیادہ, جس کو شکر کرنے کی توفیق مل جائے اس کو برکت اور اضافے اور زیادتی سے محروم نہیں کیا جاتا. یعنی ہر نعمت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے, اضافہ ہوتا رہتا ہے, برکت ہوتی رہتی ہے. اور دلیل قرآن سے ہے, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 لئن شکرتم لأزیدنکم, لئن شکرتم لأزیدنکم. جس کو شکر کی توفیق ملے اللہ تعالیٰ برکت بھی اس کو یقیناً دیتے ہیں. اور دوسری بات من رزق الصبر, جس کو صبر کرنے کی توفیق مل جائے لم یحرم الثواب, اجر اور ثواب سے وہ محروم نہیں ہوتا. اور یہ بھی قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کا اجر تو بلا حساب ہے. اور تیسری چیز, من رزق التوبہ لم يحرم القبول, جس کو توبہ کی توفیق ملے تو اس کی توبہ کے قبول ہونے کا بھی وہ یقین کر لے. اس لیے کہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 25 میں, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, توبہ یقیناً قبول کی جاتی ہے. اور چوتھی چیز, من رزق الدعاء لم يحرم الاجابہ, جس کو دعا کی توفیق ملے, ارشاد فرمایا کہ اس کو دعا کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا. جس کو دعا کی توفیق ملے دعا کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ہے, ادعونی استجب لکم. اور پانچویں چیز ارشاد فرمایا, من رزق الاستغفار لم يحرم المغفرہ, جس کو استغفار کی توفیق مل جائے اس کی مغفرت بھی یقینی ہے. اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اور چھٹی چیز ارشاد فرمایا کہ من رزق الانفاق لم يحرم الخلع, جس کو مال صدقہ کرنے خرچ کرنے کی توفیق ملے اس کو معاوضہ اور بدلہ یقیناً ملتا ہے. یہ بھی قرآن میں ہے, وما انفقتم من شيء فهو يخلف, جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں یقیناً ملتا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا کہ یہ چھ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ چھ چیزیں کسی شخص کو مل جائیں تو ان کے ساتھ دوسری چھ چیزیں یقیناً ملتی ہیں. من رزق ستا لم يحرم ستا. اور دعا جب انسان مانگتا ہے تو آداب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان اوقات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے جن اوقات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تو وہ اوقات جن اوقات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں, ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر پہ دبر الصلوات المکتوبات, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے, ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ہر فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. دبر الصلوات المکتوبات, ہر فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد یہ پڑھا کرتے تھے, اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور جس طریقے سے صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ معاذ بن جبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاذ انی واللہ لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ فرض نماز کے بعد دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. اور دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کا اٹھانا, یہ ایک سے زیادہ احادیث سے ثابت ہے کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے. لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا اس کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے. انفرادی طور پہ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت ہے, لیکن اجتماعی طور پہ دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اور جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, ارشاد فرمایا کسی مرتے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ کر جو دعا کی جائے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, جب کسی پہ نزع کا عالم ہو, یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو جب تک اس مریض کے پاس آپ بیٹھے ہیں آپ جو دعا کریں گے وہ دعا قبول کی جائے گی. صحیح مسلم میں ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور اپنے شوہر کے بارے میں ام سلمہ کہتی ہیں کہ ان کی آنکھیں چھت پہ ٹک گئی تھیں اور ان کی روح پرواز کر رہی تھی. فاغمضه, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی آنکھیں بند کر دی. ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر, ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آنکھیں, ان پہ روح کے قبض ہونے کا اثر ہوتا ہے, مردہ ٹک ٹکی باندھ لیتا ہے, یعنی وہ نگاہ پھر ہلتی اور جگہ سے ہٹتی نہیں ہے. اس لیے جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. فضج ناس من اہل, جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کچھ جملے انہوں نے کہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون, ایسے موقع پہ تم اچھی بات کیا کرو, اچھی دعا کیا کرو, کیونکہ اس وقت تم جو کچھ بھی کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. اور پھر آپ نے دعا کی اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبه فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح له فی قبره ونور له فی. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے اذا حضرتم المریض او المیت, جب کسی مریض کے پاس تم جا کے بیٹھو یا کسی میت کے پاس, اس وقت جو دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. اور روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. ترمذی میں یہ حدیث ہے الصائم حین یفطر, اور ارشاد فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر شب قدر پاؤ تو یہ دعا کیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں. تقدیر تحریمہ کے بعد سنا سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی, وتر میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعا مانگنی ثابت اور سنت ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے میں دعا کی جائے, یہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. سجدے میں جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. تشہد اخیر میں سلام پھیرنے سے قبل جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. نماز میں امام جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ارشاد فرمایا کہ فقولوا آمین فإن الملائكة تقول آمین وإن الإمام يقول آمین فمن وافق تأمینه تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. امام جب آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, تم بھی آمین کہو. اگر تمہاری آمین اس کی آمین کے ساتھ مل گئی تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اور اسی طرح وضو کرنے کے فوراً بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اور رات کو اگر کسی کی آنکھ کھلے اور وہ اس وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, پھر وہ کہے اللہم اغفر لی او دعا, یا اگر کوئی دعا کرے استجیب, تو دعا قبول کی جاتی ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے. اور ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. من قرأ القرآن فلیسأل اللہ, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. جبکہ بعض سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ ختم قرآن کے موقع پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. امام النووی نے اپنی کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں مشہور تابعی قتادہ سے یہ بات منقول کر کے لکھی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب قرآن ختم کرتے تھے تو سب گھر والوں کو بلا کے ان کو بٹھا کے سب اجتماعی طور پہ دعا کیا کرتے تھے. تو ختم قرآن کے وقت جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے, بشرطے کہ اس دعا اور اس بیٹھنے میں کسی قسم کی بدعت وغیرہ نہ ہو. رات میں کسی بھی وقت دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ ارشاد فرمایا ان فی اللیل لساعتا, صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رات میں ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاه ایاہ وذلک کل لیل, ہر رات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ساعت ایک وقت ایسا ہے پوری رات میں کہ اس وقت اگر کوئی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے, اور خاص طور پہ رات کے آخری حصے میں. امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع, یا رسول اللہ کون سی دعا فوراً اور جلدی قبول ہوتی ہے؟ قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات, ارشاد فرمایا ایک تو ہر فرض نماز کے بعد اور دوسرا رات کے آخری حصے میں. اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ ینزل اللہ تعالی الى السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول, رات کو جب تہائی رات گزر جاتی ہے آخری حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان الملک ان الملک, میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں. من الذی یدعونی, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے؟ فاستجیب له, میں اس کی دعا قبول کروں. من الذی یسألونی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. من الذی یستغفرونی فاغفر له, کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں. فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر, فجر تک یہی آواز اور یہی ندا بلند ہوتی رہتی ہے. اور امام الطبرانی نے اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا کہ تفتح ابواب السماء نصف اللیل, آدھی رات جب ہوتی ہے قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وینادا مناد, آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے, هل من داع فيستجاب له, ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے. هل من سائل فيعطى, ہے کوئی سوالی اس کو عطا کیا جائے. هل من مكروب فيفرج عنه, ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کیا جائے. فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل, کوئی بھی مسلمان اس وقت اگر کوئی دعا کرے اللہ تعالی یقینا قبول کرتا ہے. لیکن دو ایسے بد نصیب ہیں ان کی دعا اس قبولیت کے مبارک اوقات میں بھی قبول نہیں ہوتی. إلا زانية تسعى بفرجها, وہ عورت جو بد کرداری اور گناہ کی نیت سے گھر سے باہر نکلی ہو, وہ عورت جو گھر سے باہر نکلی ہو گناہ کے ارادے سے, اور گناہ کے ارادے سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے, بغیر حجاب کے بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. فلم اور اسٹیج ڈرامہ اسٹیج شو دیکھنے کے لیے جانا یہ بھی وہی گناہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے. اور دوسرا او عشارا, وہ شخص کے جو مسلمانوں پہ ناجائز ٹیکس لگاتا ہے, وہ کہ جو مسلمانوں پہ ناجائز ٹیکس لگاتا ہے, وہ بھی اگر اس مبارک وقت میں بھی اگر یہ ظالم اٹھ کے دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کہ جو مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے, ناجائز اور ظلم کر کے ٹیکس لگاتا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ارشاد فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے. فدعو, اس لیے دعا کیا کرو. یہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں, ترمذی میں, ابن خزیمہ, ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک یہ وقت بھی ہے, اذان اور اقامت کے درمیان. اور ارشاد فرمایا کہ آٹھویں نمبر پہ وہ وقت ہے جو جمعے کے دن ہے, یوم الجمعہ اثنتا عشرت ساعہ منہا ساعت لا یوجد عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا آتاہ اللہ ایہا فالتمسوہا آخر ساعت من العصر فالتمسوہا آخر ساعت بعد العصر. جمعے کے دن ایک لمحہ, ایک وقت ایسا ہے, اس دن جو دعا بھی کی جائے اللہ تعالی قبول کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ یہ وقت بھی ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں, عصر اور مغرب کے درمیان ہے. عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان سے پہلے تک کا جو وقت ہے, اس وقت میں کوئی ایسا لمحہ ہے جس لمحے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور یہی جمعہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ پوچھا کہ کیا تمہارے والد نے تمہیں کبھی یہ بتایا ہے کہ جمعے کے دن جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سا وقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ ہیا ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاۃ, جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے اس وقت سے لے کے جب تک نماز ختم نہ ہو, اس وقت میں جو دعا بھی کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. نماز کا آغاز کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک, اس کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا, صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے, عجبت لها فتحت لها ابواب السماء, یہ عجیب جملہ ہے, میں نے دیکھا کہ آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اور سجدہ کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء, صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, تو سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو, سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو. اور صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء فقامن ان یستجاب لکم, یقین کرو کہ سجدے میں اگر تم دعائیں کرو گے تو وہ دعائیں قبول ہوں گی. اور مرغ جب اذان دیتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیکت فاسأل اللہ من فضلہ, جب مرغ کی اذان سنو, یعنی مرغ جو مرغا جو اپنی آواز نکالتا ہے جب وہ سنو, فاسأل اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, فانہا رأت ملکا, وہ فرشتے کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے. اور زمزم پیتے ہوئے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. ارشاد فرمایا امام البیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا, ما زمزم لما شرب له, ما زمزم لما شرب له, زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرو جس نیت سے پیو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں. اور تیرہویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ دعائے یونس علیہ السلام, اس کو پڑھ کے اگر دعا کرو وہ دعا قبول ہوگی. قال صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذنون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. ترمذی اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ کے اپنی کوئی دعا اس کے ساتھ لگا لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یقیناً قبول کریں گے. اور جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں تین اہم اوقات ہیں اور یہ 14, 15 اور 16 نمبر ہیں ان دعاؤں کا جو ہم بتا رہے ہیں. ارشاد فرمایا اطلب اجابۃ الدعاء عند التقاء الجیوش وإقامۃ الصلاۃ ونزول المطر. تین اوقات ایسے ہیں کہ دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ. ایک اس وقت جب مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے ہیں، جہاد اور لڑائی جب ہو رہی ہو میدان جنگ میں، جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے، نماز کے لیے جماعت کے لیے جب اقامت ہوتی ہے اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور تیسرا جب بارش ہو رہی ہو، بارش جب ہو رہی ہو بارش کے وقت جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. 17 نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ دن کو زوال سورج کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انها ساعۃ تفتح فیها ابواب السماء. جب ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے ظہر کے وقت میں، یہ وہ وقت ہے کہ آسمان سارے کھل جاتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. اور انہی اوقات میں 18 نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. اور ارشاد فرمایا دوسری ایک روایت میں افضل ما قلت انا والنبیون عشیۃ عرفہ، سب سے افضل جملہ جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی کہا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ مبارک اوقات ہیں جن اوقات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اسی طرح بعض وہ مبارک مقامات ہیں، جگہ ہیں جن جگہوں پر اگر دعا کی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. ایک مسجد حرام، بیت اللہ حرم، اور دوسرا مسجد نبوی حرم مدینہ، اور تیسرا مسجد اقصی، اور چوتھا ملتزم رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان. اور ارشاد فرمایا کہ جن مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں کعبے کے اندر داخل ہو کر جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کعبے کے اندر داخل ہوئے تو چاروں کونوں میں جا کر آپ نے دعا کی. اور بعض سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ زمزم کے کنویں کے پاس جا کر جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب آپ نے سعی شروع کرنی چاہی تو صفا پہ چڑھے اور وہاں انہوں نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ کی توحید بیان کی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ ثم دعا. پھر آپ نے دعا کی، اور جب مروہ پہ پہنچے تب بھی یہی عمل کیا اور وہاں بھی دعا کی، اور سعی کرتے ہوئے مسعا، سعی کرتے ہوئے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. مقام ابراہیم کے قریب، مقام ابراہیم کے پیچھے وہ جگہ جہاں تحیت الطواف دو رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں جو کہ واجب ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. میدان عرفات میں یوم عرفہ کو دعا قبول ہوتی ہے. مشعر حرام میں دعا قبول ہوتی ہے. جمرہ صغرا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد جب حاجی ان دونوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس مقام پر بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ دعاؤں سے متعلق اہم آداب اور اہم شروط تھے جن کو ہم نے بیان کیا. تو دعا کے اس درس اور اس مضمون کا سب سے آخری حصہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں کیوں بے اثر ہیں اور ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا. اور اللہ تعالی ایمان والے مومنین مخلصین متقین کی دعائیں یقیناً قبول کرتا ہے. البتہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے قوانین کو اپنی ذات پہ، اپنے گھر والوں پہ نافذ نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو جان بوجھ کے عمدن کھلم کھلا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں، بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ اس قسم کے لوگ ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں. سورہ مائدہ کی 3 آیات میں، آیت نمبر 44، 45، اور 47 میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالی نے اپنی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک ان میں سے کوئی بھی حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک یہ اپنے ہر معاملے میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہر فیصلے اور تیری ہر بات کو قبول نہ کرے. فلا وربک، ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مشرک اور بدعتی، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا. اور اسی طرح وہ لوگ کے جو حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پہ اور دوسروں پہ، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور وہ فرد اور وہ قوم اور وہ معاشرہ جو کھلم کھلا اللہ تعالی کے قوانین سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، جہاں موسیقی اور گانا بجانا ہر گھر میں شامل، ہر گھر میں داخل ہو چکا، جہاں بے پردگی، بے حیائی، جس کو فیشن اور زینت سمجھا جاتا، اور جہاں کا معاملہ یہ ہو کہ شاید ہی کوئی گھر اور کوئی دفتر ایسا ہو جہاں شیطان داخل نہ ہوتا، اور جہاں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں سے اللہ اور اس کے رسول احکامات کی طرف دعوت دینے والوں کو بے عزت و بے آبرو کر کے نکالا نہ جاتا ہو، جہاں کا حال یہ ہو کہ اکثریت کا حال یہ ہو کہ حرام کمائی ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہوں، تو ایسے عالم میں جب فسق و فجور عام ہو جائے اور معاشرے میں ہر طرف بے پردگی اور بے حیائی پھیل جائے، تو اس صورت میں اللہ تعالی کی طرف سے جو قہر اور غضب اور غصہ اور عذاب نازل ہوتا ہے، اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم اعطاه الله عز وجل بها احدى ثلاث. ارشاد فرمایا کہ دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ معاشرے کی اکثریت نے اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا، لیکن بعض اوقات اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اہل اللہ اور صالحین اور متقین اور موحدین ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ہر زمانے، ہر دور، ہر مقام پہ ایک جماعت ضرور ایسی رہے گی جو کتاب و سنت کو اپنانے والی ہوگی اور صراط مستقیم پہ چلنے والی ہوگی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس طریقے پہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دعا کی اور وہ دعا صحیح دعا ہو، اس دعا میں کوئی گناہ اور صلہ رحمی کو ختم کرنے کا معاملہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی صحیح دعا کو اس طریقے سے قبول کرتا ہے کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس دعا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. اور اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی اوسط میں نقل کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اما ان یغفر له بها ذنبا قد سلف، دعائیں بعض اوقات اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ دعا کرنے والے کے گزشتہ زمانے کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے اس دعا کی قبولیت کے بدلے. اس لیے اگر دعا قبول نہ ہو